أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر حمد و ثنا اور تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہم سب کو پال رہا ہے، اور ہم سب خدا کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بارالہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا، اور تیری ہی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بارالہ اپنی آخری حجت حضرت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. دعا کی ہے تو قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھی ہے. قرآن کی نگاہ میں آداب زندگی، اس عنوان کے تحت آج نوی مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے، اور آج بھی مجلس کی ابتدا دعائے جوشن کبیر سے خدا کے ایک اسم سے کروں گی. پروردگار عالم دعائے جوشن کبیر میں اپنا تعارف کروا رہا ہے ہم سے، اور خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا غافر المذنبین، اے گناہگاروں کو بخشنے والے. کوئی بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، مگر وہ کبھی بھی خدا کی رحمت سے، خدا کی مغفرت سے نا امید نہ ہو. یہ حکم معصومین ہے، کبھی بھی خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کتنا ہی گناہ کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، کیونکہ وہ غافر المذنبین ہے. اور کیسے بخشتا ہے، ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک شخص تھا جو بے انتہا گناہگار تھا، یعنی وہ شخص خود کہتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو میں نے زندگی میں نہ کیا ہو، اور کوئی نیک کام نہیں کرتا تھا، لہذا جب زندگی کا آخری وقت آ گیا تو پریشان ہوا، اب مجھے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اور میں نے پوری زندگی گزار دی گناہ کرتے ہوئے، کوئی نیک عمل نہیں کمایا، خدا کی بارگاہ میں کس منہ سے اس کے سامنے اپنا چہرہ لے جاؤں. کہا جیسے ہی اس بات کا خیال میرے ذہن میں آیا، ایک بارگی میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اپنی مغفرت کے لیے. اے خدا، اگر بخشنے والا ہے تو تو، میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں ذلت و گمراہی کے اندھیرے میں اتنا گم ہو گیا کہ میں نے نیک اعمال چھوڑ دیے، میں گناہوں میں مبتلا ہو گیا، پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے. اور کہتے کہتے سر کو سجدے میں رکھا اور رو رو کے دعا کرتا ہے، یا من لہ الدنیا والآخرہ، اے وہ شخص، اے وہ خدا جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے، یا من لہ الدنیا والآخرہ، ارحم، رحم کر دے اس پر، من لیس لہ الدنیا والآخرہ. چھوٹا سا جملہ ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جائے تو نماز میں، آخری سجدے میں، پڑھنے میں آپ خدا کی بارگاہ میں رو رو کے گریا کریں، بڑی لذت محسوس کریں گے. جملے میں کیا ہے، یا من لہ الدنیا والآخرہ، ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ. خدا تو دنیا اور آخرت کا مالک و مختار ہے، رحم کر دے اس پر، نہ جس کے پاس دنیا ہے نہ جس کے پاس آخرت ہے. دنیا تو ہاتھوں سے نکل جائے گی ذائقہ موت چکھتے ہی، اور آخرت میں اس کے پاس ہوگی جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ورنہ وہ داخل جہنم کا. روتے روتے، گریا کرتے کرتے خدا سے سچی توبہ کر رہا تھا. اس کے بعد چند دن گزرے، اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا اس جس علاقے میں وہ رہتا تھا وہاں کے لوگوں نے خوشی منائی کہ اچھا یہ گناہگار پھر نار ہوا، اور لوگوں نے اس کو غسل و کفن دے کے دفنایا بھی نہیں، لوگ اس کو لے جا کے جہاں پہ خرابہ تھا کوڑا کچرا ہوتا تھا وہاں اس کی لاش کو پھینک دیا، اس پہ گھاس پھوس ڈال دی کہ پھر نار ہوا، ہمیں اس سے کیا مطلب، لوگوں نے اس کو غسل و کفن بھی نہیں دیا. اسی زمانے کے ایک ولی کو اللہ نے حکم دیا جاؤ جا کے اس کی لاش کو اٹھاؤ اور اس کو عزت سے غسل و کفن دو اور متقین کے قبرستان میں دفناؤ. اب اس ولی سوال کرتا ہے بارالہ یہ شخص تو بہت گناہگار تھا، کیا وجہ ہے جو تیری رحمت کا حقدار ہوا؟ تو پروردگار عالم کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ جب امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، جب انسان خود کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے میری بارگاہ میں آتا ہے، یہ سچے دل سے گڑگڑا کے رو رہا تھا، خدا میں نے بہت گناہ کیے مگر تیری مغفرت کا سہارا ہے، جب یہ میری بارگاہ میں آ کے سچے دل سے گریے کے ساتھ مانگ رہا تھا میں نے اس کو بخش دیا، جاؤ جا کے اس کو متقین کے قبرستان میں دفن کرو. وہ ولی اٹھا، غسل و کفن دیا، جب لوگوں نے دیکھا یہ دے رہا ہے تو کثیر مجمع جمع ہوا. کیوں؟ اس نے بتایا کہ خدا نے کہا ہے میں نے بخش دیا، کثیر تعداد میں لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور اس کو عزت و احترام کے ساتھ متقین کے قبرستان میں دفن کر دیا. صلوات پڑھیے بابا سے. اللہ کا احسان ہے، جتنا وہ غفور الرحیم ہے بخشنے والا ہے اتنا ہی پروردگار عالم نے ہمیں مولا و آقا عطا کر دی. جو خدا کی حجتیں ہیں، جو چاردہ معصومین ہیں، ان کے اندر بھی خدا کی صفات کا عکس ہے. میں نے اسی عشرے میں ایک دن آپ کے سامنے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ امام کہتے ہیں، امام سے سوال کیا تھا کسی نے، آپ سب ہدایت کا چراغ ہیں، آپ سب لوگ سفینۃ النجات ہیں، تو اللہ کے رسول نے صرف حسین کے لیے کیوں کہا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات؟ تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہم سب ہدایت کا چراغ ہیں، ہم سب نجات دینے والا سفینہ ہیں، مگر حسین کا سفینہ بہت جلد پہنچا دیتا ہے. حسین کے سفینے پہ حسین ابن علی کا واسطہ دے کے آپ مغفرت مانگیے، کربلا کا میدان بتا رہا ہے ہر ہر نہ رہا، ہر علیہ السلام بن گیا. تو حسین ابن علی کے وسیلے سے جب بھی مغفرت مانگی جائے، جب بھی حاجت مانگی جائے، مولا مدد کرتے ہیں اور مغفرت خدا کی بارگاہ سے مل جاتی ہے. تو ایک بار کی روایت آپ کے سامنے پیش کروں، معجزات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس میں روایت ہے ایک شخص تھا کربلا پہنچا، حاجتیں لے کے گیا تھا. جب کربلا پہنچا ہے نا تو مولا حسین کی زری سے لپٹ کے اس قدر تڑپ کے رو رہا تھا کہ زری کو چھوڑ نہیں رہا تھا. اب وہاں کے جو خادمین تھے انہوں نے دیکھا اس کا پاؤں زخمی ہے اور پاؤں سے خون رس رہا تھا. اب ان خادمین نے کہا کہ اس کو یہاں سے ہٹائیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کا خون امام کے حرم میں گر جائے، خون نجاست ہے، امام کا حرم نجس ہو جائے گا، پاک کرنا پڑے گا. اب اس کو کہا کہ چلو تمہارے پاؤں سے زخم سے خون بہ رہا ہے، تم باہر جاؤ. وہ زری نہیں چھوڑ رہا، رو رو کے مانگ رہا ہے، تڑپ رہا ہے. جب نہیں مانا تو خدام کے جو سربراہ سے کہا اس کو گھسیٹ کے نکالو. اس کو گھسیٹ کے لیتے ہوئے باہر لے گئے. جب اس کو باہر لے جانے لگے نا اس نے حسین کی زری کو دیکھا اور دیکھ کے کہتا ہے یا حسین میں تو سمجھا تھا یہ آپ کا گھر ہے مگر یہ آپ کا گھر بھی نہیں ہے. یہ کہہ کے وہ روتا ہوا اس کو نکال دیا حرم سے اس لیے کہ خون رس رہا ہے. بس ایک بار کی رات ہوئی، رات کو جس نے پکڑ کے نکالا تھا نا اس نے خواب میں امام حسین کو دیکھا اور دیکھا کہ مولا حسین اپنے روزے کے صحن میں ایک ممبر پہ تشریف فرما ہے اور مولا کے سامنے ارواح المومنین ہیں، جتنی مومنین جو مر جاتے ہیں ان کی ارواح ہیں اور مولا ان کے سامنے ممبر پہ بیٹھے ہیں اور وہ خواب میں خود کو بھی اسی جگہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. مولا حسین نے اس خادم کو مخاطب کیا، تم نے کیا کیا؟ میرے زوار کی بد احترامی کی، میرے زوار کو پکڑ کے دھکیلے کے باہر نکالا. کہا مولا اس کے پاؤں سے خون رس رہا تھا اس لیے ہم نے نکالا. کہا میں تم سے خوش نہیں ہوں، ناراض ہوں، جب تک تم میرے زوار کو راضی نہیں کرو گے میں تم سے خوش نہیں ہو سکتا. کہا مولا آپ کے حرم میں اتنے زوار آتے ہیں، مولا مجھے نہیں پتا وہ زوار کہاں ہے، چلا گیا ہے، کہاں ٹھہرا ہے. مولا حسین کہتے میں بتاتا ہوں، جہاں میری خیمہ گاہ ہے، خیمہ گاہ کے ساتھ ہی ایک مسافر خانہ ہے، اس مسافر خانے میں وہ ٹھہرا ہوا ہے، جاؤ جا کے اس سے معافی مانگو. حسین ابن علی اپنے زواروں پہ اس قدر مہربان ہے، آنکھ کھلی، وہ خادم اٹھا پہنچا جو مولا کی خیمہ گاہ ہے اس کے برابر میں مسافر خانہ تھا. وہاں پہنچا، دیکھا کہ وہ زوار سو رہا ہے. اس نے اس کو اٹھایا، اس کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا. وہ اٹھا، کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے معاف کر دو، مجھ سے خطا ہوئی، میں تمہیں مولا حسین کے حرم سے نکالا، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ. کہا اچھا میں نے معاف کر دیا. کہا ایسے نہیں، اس کو لے کے اپنے گھر آیا، اس کی خاطرداری کی، اس کے بعد وہ اپنے مسافر خانے چلا گیا اور یہ پلٹ کے گھر آ گیا. اچھا مولا حسین نے جب اس سے کہا تھا نا میرے زوار کو راضی کرو، تو کہا تھا تمہیں نہیں پتا وہ حاجت لے کے آیا ہے میرے پاس. اس کا ایک بیٹا ہے جسے فالج ہو چکا ہے، وہ اپنے فالج زدہ بیٹے کو لے کر آیا تھا، مولا میرے بیٹے کو شفا دے دیجئے اور میں نے اس کی حاجت کو سن لیا ہے، یہ اپنے بیٹے کو صحت کے ساتھ لے کر میرے حرم میں داخل ہوگا. اب جب رات گزر گئی، صبح ہوئی، اس نے معافی مانگ لی زوار سے، صبح کے وقت سارے مولا حسین کے روضے کے خادمین دروازے پہ کھڑے ہیں، ایک بارگی دیکھا وہی شخص چلا آ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا بچہ ہے، پیروں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ صلوات پڑھتے ہوئے امام حسین کے حرم میں داخل ہوئے، مولا آپ کا شکریہ کہ میرے بچے کو شفا مل گئی، صلوات پڑھتا. مولا فرش عزا بچھی ہے، آپ کے عزادار بیٹھے ہیں مولا، سب کے دلوں میں حاجتیں ہیں، حاجت روا ہے مولا، آپ جس جس کے دل میں جو جو حاجت ہے مولا آپ ہی پوری کر سکتے ہیں. ہم فریاد کرتے ہیں آپ کو، آپ کے اصحاب کا واسطہ دے کے، مولا جس جس کے دل میں جو جو حاجت ہے پورا کر دیجئے. عزادارانِ امام حسین ابن علی ہماری حاجتوں کا وسیلہ ہیں، ہماری مغفرت کا وسیلہ ہیں، اور حسین ابن علی کے صدقے میں ہم اور آپ اس فرش عزا پر سورہ حجرات کو سمجھ رہے ہیں. سورہ حجرات کی کل تک میں نے آپ کے سامنے 15 آیتوں کا خلاصہ پیش کر دیا، آج آپ کے سامنے 16 اور 17 آیت نمبر 16 اور 17 ان دو آیتوں کا خلاصہ پیش کروں گی، اور کل کی عاشور کی مجلس جو صبح 8 بجے شروع ہوگی اس مجلس میں سورہ حجرات کی آخری آیت پڑھوں گی اور سورہ حجرات مکمل ہو جائے گا. ہم سورہ حجرات سیکھ رہے ہیں آج آپ کے سامنے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 16. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اپنے اللہ کو اپنا دین بتا رہے ہو. اللہ کچھ لوگوں سے مخاطب، ابھی بیان کروں گی اس آیت کی شان نزول. خدا کہتا ہے کہ تم قل، کہہ دو میرے حبیب، کیا کہہ دے؟ اتعلمون اللہ بدینکم، تم میرے خدا کو اپنا دین بتا رہے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. خدا کہتا ہے اللہ میرا، یعلم ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے سب میرا رب جانتا ہے، و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے سب میرا رب جانتا ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے مابین ہے سب میرا رب جانتا ہے. اور پھر اللہ نے پھر تجدید کی، کیا کہا؟ واللہ بکل شیء علیم، تمہارا خدا ہر شے کا علم رکھتا ہے. اچھا یہ آیت کب اتری تھی؟ یہ آیت اتری تھی اس وقت کہ جب ایک گروہ آیا تھا رسول اسلام کے پاس، اور رسول اسلام کے پاس آ کے کلمہ پڑھا، ایمان کا اقرار کیا، اور بار بار رسول سے کہتا ہے کہ آپ نہیں جانتے ہم بڑے سچے دل سے ایمان لائے ہیں، ہم بڑے ثابت قدم ہیں ایمان پہ اور دل سے ایمان لائے ہیں. اب جب بار بار یہ جملہ کہا، یعنی بار بار اپنے ایمان کا احسان جتا رہے ہیں، جس خدا پر ایمان لائے ہیں اس کے بارے میں یقین نہیں آ رہا کیا کہ خدا سب کچھ جانتا ہے، ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، ہماری پشتوں کا حال جانتا ہے، کیا ہونے والا ہے جانتا ہے، اور یہ نبی خدا کا حبیب ہے یہ بھی ہمارے قلبوں کو جانتا ہے، مگر بار بار کہہ رہے ہیں کہ بس ہم لے آئے ایمان اور ہم بڑے دل سے لائے. جب یہ کہا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل کہہ دو ان سے، قل میرے حبیب کہہ دو، اتعلمون اللہ، تم اللہ کو بتا رہے ہو کیا؟ بدینکم، اپنا دین اللہ سب جانتا ہے. اچھا بے شک یہ آیت اتری اس وقت ان لوگوں کے لیے، مگر یہ آیت قرآن قیامت تک کے ہر انسان کے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. خدا نے اس میں ہمیں ایک پیغام، ایک ادب زندگی سکھایا. وہ ادب زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ ذہن میں رکھنا تمہارا رب زمین و آسمان کے متعلق سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اچھا ہر چیز کا علم رکھتا ہے. آج ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کروں. پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ خدا کی نگاہ میں وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ مانگتا ہے. اچھا اب میں اور آپ جو کچھ مانگتے ہیں، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، اللہ حاجتیں جلد پوری کر دے، ورنہ مانگتے رہتے ہیں.
اللہ کہہ رہا ہے تمہارا خدا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب جانتا ہے. تو جو کچھ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ایسا نہیں ایسا ہو جائے, اللہ میرے بچے کی وہاں جاب ہو جائے, اللہ میری بچی کا فلاں جگہ رشتہ ہو جائے, اللہ رزق میں برکت دے, ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ خدا سب جانتا ہے. ہم بار بار بول رہے ہیں. اچھا اگر ہمارا بچہ ہمارے پاس آ کر 5 سے 6 دفعہ کوئی چیز بار بار بولے, امی پلیز, امی دے دیں, امی پلیز یہ دے دیں, 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ, ذرا 7-8 دفعہ ہو جائے تو میں اور آپ کیا کریں گے, کیا کریں گے بتائیے؟ ڈانٹیں گے نا, ارے بس کرو, سن لیا میں نے, دے رہی ہوں. ہم جھنجھلا جاتے ہیں جبکہ ہمارا علم ایک ذرے کے برابر ہے. وہ خدا جو کائنات کا علم رکھتا ہے زمین و آسمان کے مابین چاہتا ہے, مگر پسند کرتا ہے بار بار مجھ سے مانگو, بار بار تذکرہ کرو. کیا آپ ذہن میں سوال ہوگا کیا خدا زچ نہیں ہوتا؟ نہیں, خدا اس لیے زچ نہیں ہوتا کہ اس سے فائدہ خدا کو نہیں پہنچتا, اس سے فائدہ ہمیں پہنچتا ہے. جب تک ہم خدا کی بارگاہ میں جھکے رہیں گے, خدا سے مانگتے رہیں گے, ہماری ابدیت زندہ رہے گی کہ ہم اللہ کے عبد ہیں. ہم اللہ کے عبد رہیں گے تو سرکش شیطان کے شکنجے میں جکڑنے نہیں پائیں گے. وہ جانتا ہے پھر بھی بار بار سن رہا ہے, اور کتنوں کی سن رہا ہے, کائنات میں کتنے لوگ ہیں جو اسے پکار رہے ہیں, سب کی سنتا ہے, سب کو عطا کرتا ہے. تو خدا نے کہہ دیا, یاد رکھنا تمہارا رب ہر شے کا علم رکھتا ہے, قصور ہمارا ہے. وہ کل کائنات کا علم رکھنے والا, وہ ہمیں پیدا کرنے والا, ہمیں موت دینے والا, اس نے جو کچھ کہا ہمارے فائدے کے لیے کہا, مگر ہم اس اللہ کے حکم پر شک کرتے ہیں. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں نا, سچ بولو, جھوٹ نہیں بولو, پڑوسیوں کا حق ادا کرو, رشتہ داروں کا حق ادا کرو, ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرو. ہم میں سے کون ہے جس کی اولاد آج اف نہ کرتی ہو؟ نہیں, بحث نہیں, آپ دیجئے, نہیں ایسا ہے, آپ نہیں سمجھتی, ہم سمجھتے ہیں. ہم اللہ کے حکم کو کہتے ہیں, اللہ ہر چیز جانتا ہے, اللہ جو اللہ نے حکم دیا وہ ہمارے فائدے کے لیے, مگر ہم عمل نہیں کرتے. اور جب حاجتیں پوری نہ ہو تو خدا سے لڑنے لگتے ہیں. اللہ اس کو دے دیا, ان کو اتنے بچے دے دیے, ہمیں ایک ہی بیٹی دے دیتے. ارے اللہ سے مانگیے عبد بن کر, دے رہا ہے تو ہمارا فائدہ ہے, نہیں دے رہا تو یقیناً ہمارا فائدہ. خدا ہمیں اس کا اجر آخرت میں دینا چاہتا ہے. ایک چھوٹی سی روایت بیان کر دوں, کتاب مہیجت البیضا کی روایت ہے, اور مہیجت البیضا کی یہ روایت میری اس آیت کے مفہوم کو واضح کر دے گی. روایتوں میں کہ جناب رسول ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسالت ماں کی زندگی میں ایک شخص تھا, وہ مدینے میں رہتا تھا. جب سفر پہ جانے لگا تو اپنی بیوی سے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں, اور جب تک میں پلٹ کر نہ آؤں تم گھر سے باہر قدم نہ نکالنا. مرد کو اپنی عزت و ناموس کی فکر ہوتی ہے, اور وہ زمانہ کا, میں سفر پہ طویل عرصے کے لیے جا رہا ہوں, میری بیوی خدا نہ خواستہ نکلے, کسی مشکل میں پڑ جائے, کون اس کو مشکل سے نکالے گا. تو ایک بار کی کہہ کے گیا, جب تک میں پلٹ کر نہ آؤں تم گھر سے قدم باہر نہیں نکالنا. اسے کہا ٹھیک ہے, چلا گیا شوہر سفر پہ. کچھ دن گزرے, اس عورت کے والد کی حالت بگڑنے لگی. لوگوں نے کہا جاؤ جا کے اپنے باپ کو دکھاؤ, بہت بری حال میں ہے, ایسا نہ ہو کہ وقت آخر آ جائے. بیٹی ہے, پریشان ہے, مگر پتہ ہے شوہر سے کہا تھا میں گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گی, اور حکم خدا کیا ہے, بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے تو ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں, وہ گناہ کی مرتکب ہوتی ہے. کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. اب اسے پتا تھا اللہ کا حکم, اللہ نے حکم دیا ہے, کیا کرے. اس نے کسی کو رسول خدا کے پاس بھیجا, کہا اللہ کے رسول سے کہو میرا شوہر سفر پہ گیا ہے اور مجھے کہہ کے گیا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں تم گھر سے باہر نہ نکلنا. میرے بابا کی حالت بہت خراب ہے, میں ان کو دیکھنے جانا چاہتی ہوں, کیا میں چلی جاؤں؟ رسول خدا کا جواب سنیے, کہا بہتر ہے کہ نہ جاؤ, تمہارا شوہر کہہ گیا تھا گھر سے باہر قدم نہ نکالو. نہیں گئی, طبیعت بگڑ رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, عورتیں کہہ رہی ہیں جاؤ دیکھ لو اپنے باپ کو, کیا اس کا دل نہیں پریشان ہوگا؟ ہوگا. نہیں گئی, باپ کا انتقال ہو گیا. جب باپ کا انتقال ہو گیا لوگوں نے کہا جاؤ جا کے جنازہ ہی دیکھ لو, چہرہ دیکھ لو, اب تو دفنانے جا رہے ہیں. یہ پھر پریشان ہے, رو رہی ہے, مگر شوہر سے کہا تھا جب تک وہ نہیں آئے گا میں گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گی. آج کی کوئی عورت ہوتی تو کیا کرتی, چلی جاؤں, کہہ دوں گی میرے بابا کا انتقال ہوا تھا, میں نہیں جاؤں گی تو کون جائے گا. ہم تو لڑ لڑ کے 10 دلیلیں دے دیتے ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں میدان قیامت میں جب پڑھیں گے اور خدا نے سوال کیا, ملک نے سوال کیا, کس کے حکم سے کیا, کیا جواب دیں گے. گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. وہ نہیں گئی, کہا میرے بابا کو اب دفنانے جا رہے ہیں, پھر رسول کے پاس کسی کو بھیجا, اللہ کے رسول میرے شوہر نے کہا تھا گھر سے باہر مت نکلنا, اب میرے بابا کے جنازے کو دفنایا جا رہا ہے, کیا میں چلی جاؤں اپنے بابا کا دیدار کر لوں؟ رسول اسلام نے کہا بہتر ہے کہ نہ جاؤ. نہیں گئی, باپ کو دفن کر دیا گیا. باپ کو دفن تو کر دیا, لوگوں میں چہمے گوئیاں شروع ہوئی. یہ کیا بات ہوئی, لڑکی نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا, نہ بیماری مل سکی. جب یہ چہمے گوئیاں بڑھی تو رسول اسلام نے لوگوں کو بلایا, کہا تم نہیں جانتے, سنو مجھ سے, پروردگار عالم نے اس عورت کے عمل کے سبب اس عورت کو, اس کے بابا کو, اس کی والدہ کو, اس کے شوہر کو, سب کو آتش جہنم سے بری کر دیا. اس ایک عورت نے کتنے لوگوں کی سعادتوں کا سبب بن گئی, کیونکہ اللہ کے حکم پہ منوان عمل کر لیا. صلوات پڑھی بابا سے. آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے, جو خدا نے کہہ دیا اس پر اگر ہم نے عمل کیا, ہمیں کرنا ہے, تو خدا دنیا میں بھی اجر دے گا, آخرت میں بھی اجر دے گا. آج میں جسے عزا کا یہ روحانی تبرک لے کے جائیے. ہوتا کیا ہے, ذرا بھائی کی شادی ہو, بیٹے کی شادی ہو, کیا ہوگا گھر میں, اب بہت پردہ کر لیا, بھائی کی شادی میں تو اچھے کپڑے پہنو, ذرا پتا تو چلے تمہیں بری میں زیور کیا ملا ہے, ایسی چادر لپیٹے لپیٹے جاؤ گی, اس نے کہا, اس نے کہا, اس نے کہا, آخرکار ہم نے چادر اتار دی, بھول گئے کہ خدا کا حکم کیا ہے, نامحرموں کے سامنے اس طرح سے مت جاؤ. ہماری شادیوں میں مووی بنانے والے ویٹر سب مرد ہیں, خدا کرے کہ ہمارے گھرانوں میں شادیاں ایسی ہونے لگے کہ عورتوں کی محفل کے اندر کوئی نامحرم نہ آنے پائے. جائیے بنسور کے جائیے, شریعت نے منع نہیں کیا, اچھے کپڑے پہنیے, تیار ہوئیے, زیور پہنیے, مگر بشرطے یہ کہ کسی نامحرم کی نگاہ آپ پہ نہ پڑے. مگر ہم اللہ کے حکم کو بھول جاتے ہیں, اور خاص کر میں نے آپ کے سامنے کہا اللہ 16ویں آیت میں کہہ رہا ہے میں زمین و آسمان کی ہر شے کو جانتا ہوں, میں ہر شے کا علم رکھتا ہوں. میرا اور آپ کا صبر کہاں ٹوٹ جاتا ہے جب ہم کوئی حاجت اللہ سے بار بار مانگ رہے ہوں, سالوں گزر جائیں اور وہ حاجت پوری نہ ہو, تو بڑے سے بڑا دیندار بھی کہہ پڑتا ہے کہ مولا آپ دے دیتے تو کیا تھا, خدا تیری بارگاہ میں میں نے پنجتن کو وسیلہ بنایا, یا علی آپ تو مشکل کشا ہیں, مولا اتنے سال سے مانگ رہی ہوں نہیں مل رہا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا بھی ارحم الراحمین ہے, ظلم نہیں کرتا, معصومین بھی رحم کرنے والے ہیں, ظلم نہیں کرتے. جب جب میں ٹوٹتی ہوں نا, تو ایک روایت جس کو پڑھ کے میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, آج وہ روایت آپ کی نظر کر رہی ہوں, اور سنیے اس کو ایمان کی طاقت سے سنیے, پھر آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا. شیعہ کے بہت بڑے عالم شیخ عبد الحسین امینی, انہوں نے 40 سال تک دنیا کے تمام کتب خانوں میں جا کے اہل سنت کی کتابوں سے من کنت مولا فہذا عین مولا کی حدیث نکالی, اور پھر غدیر لکھی, اس غدیر میں ثابت کیا کیوں نہیں مانتے ہو علی کی ولایت, تمہاری کتابوں میں تمہارے راوی نے لکھا ہے. 40 سال محنت کی, 10 لاکھ کتابوں کو پڑھا, اتنا بڑا عالم. یہ عالم بیان کرتے آقا امینی, نجف میں مولا علی کے روضے کے باہر گلیوں میں ایک گلی میں ان کی قبر موجود ہے, خدا ہم سب کو لے جائے ان کی قبر پہ. یہ اب آقا امینی ایک دن مولا علی کے روضے میں زری کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, زری کے سامنے بیٹھ کے دعائیں پڑھ رہے تھے. ایک بار کی دیکھا ایک بدو عرب داخل ہوا, پاؤں میں اس کے عجیب سا چل رہا تھا, لباس بھی عجیب سا پہنا ہوا تھا, اور آیا علی کے زری کو پکڑا اور کہا یا علی میرے پیر میں بہت تکلیف ہے, مولا صبح تک میری تکلیف دور کر دیجئے نہیں تو آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا. ایسا لگا کہ جیسے علی سے حاجت نہیں مانگ رہا, علی کو دھمکی دے رہا ہے. بالکل اسی طرح آقا امینی بیٹھے ہیں سامنے, دیوار سے لگے قرآن پڑھ رہے ہیں, اب اس کا جو لہجہ سنا, یا علی صبح تک میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے میں آپ کے پاس آیا ہوں, اگر آپ نے ٹھیک نہیں کیا میں آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا. اچھا یہ کہہ کے وہ زری کے پاس ہی سائڈ میں لیٹا اور سو گیا. زری کے پاس سونا مکروہ ہے, کیوں, زری جگہ ہے مقام عبادت کی, آپ کو سونا ہے گھر جائیے, مسافر خانے میں جائیے. وہ وہیں پہ لیٹ کے سو گیا. آقا امینی کہتے ہیں رات گزر رہی تھی, میں دعائیں پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، مگر بار بار اس کو دیکھ رہا تھا، بار بار اس کو دیکھ رہا تھا. کہا جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوا، اذان فجر ہوئی، اس کی آنکھ کھلی، اب جو وہ کھڑا ہوا، پاؤں دیکھا، کہا یا علی شکریہ، میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا مولا، بہت شکریہ، یہ کہہ کے نماز فجر پڑھی اور چلا گیا. وہ تو چلا گیا، مگر آقا امینی کے دل میں ہلچل اٹھی، مولا میں آپ کے در کا خادم ہوں، میں نے علم دین سیکھا، میں آپ کی ولایت کا دفاع کر رہا ہوں، ایک حاجت، میرے پیروں میں شدید تکلیف ہے، میں کتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں مگر مولا میری حاجت پوری نہیں ہوئی. اتنے با ادب عالم تھے، منہ سے نہیں کہا، دل میں سوچا، علی سے کہنے کی ہمت نہیں ہے، دل میں سوچا مولا اس نے تو کہا آپ کو دھمکی کے انداز میں، اور کیسے آپ نے ایک رات میں اس کی مراد سن لی. مولا میں اتنی فقط دل میں سوچ رہے ہیں اور آنسو گر رہے ہیں، روتے ہوئے حرم سے نکلے، اپنے گھر پہنچے، گھر جا کے بھی بے چین تھے، بستر پہ لیٹے آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی نا، خواب میں دیکھا کہ ایک ممبر ہے اور اس ممبر پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے. مولا کائنات علامہ امینی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم نے کیا کہا کہ تم نے میرے لیے غدیر لکھی، حق ہے تم میرا تم پر کہ تم میری ولایت کا دفاع کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اتنا علم عطا کیا ہے، اللہ نے تمہیں اتنی توفیق دی ہے، اگر تم نے غدیر لکھی تو کوئی احسان نہیں کیا، میری ولایت کا اعلان کیا، میری ولایت کا اقرار کیا، لوگوں تک پہنچایا ہے، اور تم جو کہتے ہو کہ میں نے تمہارے پیر کو ٹھیک نہیں کیا، تم نہیں جان سکتے تمہیں اس پیر کی تکلیف کی جزا خدا آخرت میں کتنا بلند مرتبہ دینے والا ہے، اگر تم جان لیتے تو تم دعا ہی نہ کرتے، ہم جانتے ہیں اس لیے تمہاری دعا کو نہیں سن رہے. اور تم نے کیا کہہ دیا، اگر تم اس کی طرح بھی جیسے اس نے کہا تھا مولا ٹھیک کر دو ورنہ میں آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا، اگر تم مجھے یہ کہہ کے بھی جاؤ گے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، تو اکثر لوگ محبت میں کہتے ہیں تم کو مانگنا نہیں آتا، علی کو دینا آتا ہے، دل بڑا دکھتا ہے، مولا مانگ تو رہے ہیں اپنی زبان سے. اب مولا علی کہہ رہے ہیں اگر تم اس کی طرح سے مانگو گے کہ مولا دے دیں ورنہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں جانتا ہوں تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے، اگر چھوڑ کے بھی چلے جاؤ گے اگلے دن پھر آ کے معافی مانگو گے، یا علی آپ جیسا مولا کہیں نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، ہمارا کام ہے مانگنا، ہم جتنا زیادہ مانگیں گے خدا کے اتنے قریب ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی حاجت ہمیں خدا بار بار مانگنے سے نہیں دے رہا ہے، دل میں یقین رکھیے خدا ان حاجتوں کا اجر آخرت میں بہترین عطا کرے گا، اس لیے کہ وہ ارحم الراحمین ہے. اب پروردگار عالم ادب کا یہ سلیقہ سکھا دیا، ہمیشہ یاد رکھنا تمہارا رب ہر شے سے باخبر ہے. اب خدا نے سورہ حجرات کی 70ویں آیت میں کہا، کیا کہا، یمنونا، خدا یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں، یمنونا علیکا الا اسلما، یہ لوگ تم پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتا رہے ہیں، قل لا تعلمون، ان سے کہہ دو احسان نہ جتائیں، علیہ اسلامکم، اپنے اسلام کا، بل اللہ، بلکہ اللہ، یمنو، اللہ نے احسان کیا تم پر، یمنو علیکا، کیا احسان کیا، ان للہدی الایمان، اللہ نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دے دی، ہدی الایمان، اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی، اللہ نے تم پر احسان کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ کی اس بات کو مان لو. اب وہ لوگ جو بار بار احسان جتا رہے تھے، اب اللہ نے اگلی آیت پیش کی، اے میرے حبیب یہ تم پر احسان جتا رہے ہیں، قل کہہ دو ان سے یہ تم پر احسان نہ جتائیں اپنے اسلام کا، یہ اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے ان کو توفیق دی تو یہ دائرہ اسلام میں آئے، اللہ ان کو ایمان کی توفیق دیتا ہے. تو میرا اور آپ کا کیا فرض ہے، آج جو ہم صاحب ایمان ہیں، ہم میں سے سب، ہم سب ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کا یہ کہہ کے بار بار شکر کریں، خدایا تیرا احسان، تو نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا جو آل محمد کے ماننے والوں کا تھا، اگر تو ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا نہ کرتا ہمیں ماں کے شکم سے ایمان دے دیا، تیرا احسان ہے، مگر ہم بے پرواہ، اللہ ایمان کی نعمت دے دے ہم شکر نہیں کرتے، اور پھر ہم وہ کچھ کرتے ہیں جو دنیا کر رہی ہے، ہمارا عمل کاش کاش ہمارا عمل ایسا ہو جائے کہ جیسا کہ امام ارشاد فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اگر 100,000 کی آبادی میں بھی رہتا ہوگا تو اس سے زیادہ باتقوا کوئی نہیں ہوگا، اتنا متقی ہوگا ہمارا شیعہ. کاش کاش ہم تقوا کی منزل پہ سفر کریں، ہم صاحب تقوا بن جائیں اور ہم اپنے اس ایمان کی حفاظت اس طرح کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں موت جب آئے گی جب دیکھا جائے گا، اللہ ارحم الراحمین ہے، بخشنے والا ہے، بخش دے گا. چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیے گا، اگر اللہ ایسے ہی بخش دیتا تو خدا کو کیا ضرورت تھی 124,000 نبی بھیجنے کی؟ انہوں نے اتنی مشکلیں اٹھا کر اسلام پہنچایا. جب دین ہمارے نبی پہ مکمل ہو گیا 40 سال ہمارا نبی خاموش رہا. 40 سال ایمان ہے، اللہ کا حبیب ہے، مگر خاموش ہے. کیوں؟ ان کے دلوں کی مٹی کو نرم کر دوں. جب وہ کہنے لگے کہ محمد سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، پھر رسول نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اتنی مشکلوں کے بعد جب دین مکمل ہو گیا، اللہ نے 12 محافظ بھیج دیے، کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کوئی گمراہ نہ ہونے پائے. ان اماموں کا اتباع کرو، اماموں کی اطاعت کرو، دین پہ چلو گے. اور جب دین پہ زندگی گزرے گی تو کیا ہوگا؟ اسی زندگی کے نتیجے میں جنت ملے گی، اور جنت کا رتبہ بھی اسی زندگی کے نتیجے میں ملے گا. ہم جب میدان حشر میں پہنچیں گے نا، تو کچھ لوگ جو ہماری نگاہ میں بہت عام سے تھے، وہ جنت کے اعلیٰ مرتبے پہ ہوں گے. ہم خدا سے کہیں گے بارہا اتنا اعلیٰ مرتبہ، تو اللہ کہے گا انہوں نے صبر تم سے زیادہ کیا، انہوں نے جہاد تم سے زیادہ کیا، انہوں نے شکر تم سے زیادہ کیا، اس لیے ان کا رتبہ بلند ہے. یعنی ہم جو زندگی میں کریں گے اس کی جزا آخرت میں پائیں گے. اگر ہم آخرت کی تیاری کرنے لگیں ہماری زندگیاں سدھر جائیں گی. کیسے سدھر جائیں گی؟ ایک حدیث معصوم بیان کروں اور پھر مسائل سے متصل ہونا چاہوں گی. وہ حدیث معصوم کیا ہے؟ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب سعد مآب ارشاد فرماتے ہیں صحابیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ایک بارگی کہنا شروع کیا، تمہاری قبر روزانہ تمہیں 5 مرتبہ پکارتی ہے. ہمارے کانوں میں آواز نہیں آتی نا، اس لیے کہ اللہ نے ہماری سماعتوں کو محدود رکھا ہے. اب رسول کہہ رہے ہیں، صادق و امین رسول کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، کہ تم میں سے ہر ایک کی قبر روزانہ دن میں 5 مرتبہ تمہیں پکارتی ہے. کہ اللہ کے رسول کیا پکارتی ہے؟ کا پہلا جملہ یہ کہتی ہے میں قبر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، یہاں تمہیں تنہا رہنا ہے. جب دنیا سے آؤ تو اپنے لیے کوئی مددگار لیتے آنا، ورنہ تنہا رہنا پڑے گا. لوگوں نے روکا رسول کو، اللہ کے رسول قبر کی تنہائی میں کون مددگار ہوگا؟ جناب رسالت مآب کہتے ہیں تمہارے قرآن کی تلاوت. تم جتنا قرآن پڑھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے، جو جتنا قرآن پڑھے گا جب قبر میں جائے گا پروردگار عالم تلاوت قرآن کی نیکی کو مجسم کر دے گا. وہ ایک مجسم نورانی شکل میں قبر میں تمہارے ساتھ رہے گی، تم تنہا نہیں رہو گے. پھر رسول نے کہا قبر دوسری آواز دیتی ہے، میں تاریکی کا گھر ہوں، قبر اندھیری ہوتی ہے، دنیا سے چراغ لیتے آنا. کہا اللہ کے رسول کون سا چراغ، کیا چیز لے جائیں جو ہماری قبر روشن ہو جائے؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر تم زندگی میں نماز شب پڑھو گے، نماز شب تمہاری قبر کا چراغ ہے، 11 رکعت نماز ہے، اگر 11 نہ پڑھ سکو 8 رکعت پڑھ لو، 8 نہیں پڑھ سکتے 3 رکعت پڑھ لو، 3 بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 1 سے تو شروع کریں. جو زندگی میں نماز شب پڑھے گا، رسول کہہ رہے ہیں اپنی قبر میں جائے گا، اس کی قبر نورانی ہوگی. پھر کہا رسول نے تمہاری قبر پکارتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، قبر میں آنا تو اپنے لیے آرام دہ بستر لیتے آنا، ورنہ کچا فرش ہے، تکلیف ہوگی. کہ اللہ کے رسول قبر میں بستر کیا ہوگا؟ کہ تمہارے نیک اعمال. اگر تم زندگی میں قربتن اللہ نیک عمل کرتے رہے، ہم کرتے ہیں نیک عمل، مگر جیسے ہی نیک عمل کرتے ہیں نا، فلاں کو پتہ چل جائے، فلاں کو معلوم ہو جائے میں نے اس کا اتنا بڑا کام کیا، اس کے بچے کو نوکری پہ لگوا دیا، اس کی بچی کی شادی کا سارا جہیز میں نے کیا، کیسے 4 لوگوں کو پتا چلے. جیسے ہی ہم اپنی کسی نیکی کو کسی دوسرے کو بتاتے ہیں، نیکی کا ثواب زائل. نیکیاں کرتے رہتے ہیں ثواب زائل ہوتا رہتا ہے. اگر اللہ کے لیے کی تھی قربتن اللہ تو کسی دوسرے سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے لیے کی تھی اللہ جزا دے گا. رسول کہہ رہے ہیں اگر تم نے نیک اعمال کیے قربتن اللہ قبر میں آؤ گے قبر انتہائی آرام دہ ہوگی, بہشت کے بستر لگ جائیں گے, برزخی بہشت میں رہو گے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں نیک اعمال کرنا قبر تمہارے لیے نہایت آرام دے, بہشتی برزخی بہشت میں ہوگے. پھر کہا اللہ کے رسول نے قبر چوتھی آواز دیتی ہے, میں سانپ اور بچھو کا گھر ہوں, قبر میں آنا تو زہر لیتے آنا تاکہ ان کیڑوں کو مار سکو. لوگ ڈرنے لگے. کہا اللہ کے رسول قبر کے لیے کیا چیز زہر ہے کہ ہمارے جسم کو یہ سانپ اور بچھو اذیت نہ دیں؟ جناب رسالت ماں آپ کہتے ہیں اگر تم زندگی بھر استغفار پڑھتے رہو گے, اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہو گے, تو جب تم قبر میں لیٹو گے کوئی بچھو کوئی سانپ تمہارے جسم کے قریب نہیں آئے گا. زندگی میں استغفار پڑھنا کوشش تو کریں, ایک تسبیح سے شروع کیجئے, پانچ تسبیح تک پہنچے, دس تک پہنچے, کثرت سے جتنا استغفار پڑھیں گے ہماری قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. پھر رسول کہتے ہیں پانچویں آواز جو ہر مومن کی قبر دیتی ہے, وہ کہتی ہے میں فقر و فاقہ کا گھر ہوں, میں غربت کا گھر ہوں, دنیا سے آنا تو خزانہ لیتے آنا. اچھا کوئی پوچھے گا بھی خزانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اور میں نہیں جانتے جس دن سے ہمیں دفنایا جائے گا قیامت جب تک نہیں آئے گی وہ سارا وقت ہے برزخ کا, اور جب وہ سارا وقت ہے برزخ کا ابھی تو امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوا, امام کا ظہور ہوگا, امام کی حکومت ہوگی, پھر امام کو شہادت ملے گی, پھر آئمہ معصومین کی رجعت ہوگی, پھر ان کی حکومتیں ہوں گی, پھر اس کے بعد قیامت آئے گی. بڑا طویل عرصہ ہے برزخ میں. زندگیاں تو ہم 50-60 سال کے بعد مر جاتے ہیں, اب تو عمروں کا ایوریج ویسے بھی گر گیا ہے, تو آخرت میں بڑا لمبا عرصہ گزارنا ہے. اور معصوم کہتے ہیں جو دنیا میں نیکیاں کرتا ہے وہ قبر میں آخرت میں بھی نیکیاں کرتا ہے. تو رسول کہہ رہے ہیں تمہاری قبر کہتی ہے میں فقر و فاقہ کا گھر ہوں, آنا تو خزانہ لیتے آنا. لوگوں نے رسول کے قدم پکڑے. اللہ کے رسول کیا چیز خزانہ بنے گی قبر کے لیے؟ انتہائی آسان. کہا اگر قبر کے لیے خزانہ چاہتے ہو نا تو اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی توحید کی گواہی دیتے رہنا, لا الہ الا اللہ, یہ اللہ کا اللہ کی حمد کی اللہ کی توحید کا اقرار ہے, کلمے کا حصہ ہے. کہا جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں رسیدہ درخت سے پتے گرتے ہیں. صلوات پڑھے بابا زید اللہ. خدا کرے کہ ہم رسول اسلام کی اس حدیث پر عمل کرنے لگے تو ہماری زندگیاں سنور جائیں, ہماری آخرت سنور جائے گی, اور ہمارے یہی گناہ, کیونکہ ہم سنتے سارے مجلسوں میں, ماؤں کی گودوں سے مجلسوں میں آ رہے ہیں مگر سنتے ہیں باہر نکلتے ہیں گھر جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں, کیا کیسے یاد رہے؟ جو سنا ہے اس پر آج سے عمل شروع کریں, آج سے. اور جب عمل شروع کریں گے تو پھر آپ اس عمل میں ثابت قدم ہو جائیں گے. اور چونکہ ہم ثابت قدم نہیں ہوتے اسی لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں کرتے ہیں, امام زمانہ آپ کی زیارت کب ملے گی؟ مولا آپ تو زندگی ختم ہو رہی ہے, سب کی آوازیں سن رہی ہوں, مولا آپ کی آواز نہیں سن سکتی, سب کو دیکھ رہی ہوں آپ کو نہیں دیکھ سکتی. اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اعمال کیے, کسی نے کہا مسجد سہلا میں جا کے 40 شب جا کے اعمال کرو امام کی زیارت ملے گی. ایک شخص تھا بہت تڑپتا تھا امام کی زیارت کے لیے, بہت اعمال کیے, مسجد سہلا میں بھی گیا, 40 شب رکا, کربلا گیا, ہر جگہ, مگر امام کی زیارت نہیں مل رہی. ایک بار کی اس کو صدا آئی اگر تم امام کی زیارت چاہتے ہو فلاں شہر میں چلے جاؤ. چلا گیا اس شہر میں, دن گزر گئے, اب دن گزرتے جا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں, مولا میں نے اتنی عبادت کی, میں نے اتنے چلے کاٹے, مولا آپ کی زیارت کے لیے کب ملے گی آپ کی زیارت؟ آنسوؤں سے بیٹھا ہوا رو رہا تھا, امام زمان کو پکار رہا تھا, مولا آپ نے رخ زیبا کی زیارت کرائیے. ایک بار کی روتے روتے آواز آئی اگر امام زمانہ کی زیارت چاہتے ہو تمہارے شہر کے بازار میں ایک لوہار کی دکان پہ تمہارا امام بیٹھا ہے, جاؤ تمہیں تمہارے امام کی زیارت مل جائے گی. اٹھا دوڑتا بھاگتا بازار میں پہنچا, لوہار کی دکان پر پہنچا, دیکھا ایک نورانی ہستی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے چہرے کا نور دیکھ کے سمجھ گیا یہی میرے وقت کے امام ہیں. امام کو جھک کے سلام کرتا ہے, امام نے سلام کا جواب دیا, اور سلام کا جواب دینے کے بعد امام نے کہا خاموش, بولا نہیں, اشارہ کیا چپ ہو جاؤ. امام کے سلام کا جواب تو مل گیا مگر چپ ہے. کیا دیکھا؟ وہ جو لوہار تھا جو لوہے کی چیزوں کو جوڑتا تھا، ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی، کمر جھکی ہوئی اور ایک تالا ہاتھ میں لیے ہوئے ہے. کہتی یہ تالا تم کتنے میں خریدو گے؟ جس کی دکان تھی نا چھوٹی سی، اس نے اس ضعیفہ سے تالا لیا، ہاتھ میں دیکھا، کہا تالا تو ٹھیک ہے، اس وقت یہ 40 درہم میں بک جائے گا، مگر اگر آپ اس کی چابی جو ٹوٹ گئی ہے بنوا لیں تو پھر یہ 50 درہم میں بکے گا. وہ عورت حیران، کہا حیران کیوں ہے؟ کہا میں پورے بازار پھری، مجھے 15 درہم کی ضرورت تھی، کسی دکاندار نے مجھے 15 درہم دینے پہ راضی نہیں ہوا، کہا 10 درہم دیں گے، 7 درہم دیں گے، اور تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو کہ تالا اس وقت 40 درہم میں بک جائے گا. کہا ہاں میں دکاندار ہوں نا، اگر آپ سے خریدوں گا تو مجھے اپنا نفع چاہیے ہوگا، بہت بہت میں آپ سے 35 درہم آپ کو دے دوں گا، 5 درہم میرا منافع، اس سے زیادہ لوں گا تو جائز نہیں ہے، اگر آپ چابی بنوا لیں تو 50 دینے کو. کہا نہیں مجھے ضرورت ہے ابھی. یہ کہہ کے اس نے وہ دیے، تالا دیا اس نے اور 35 درہم لے کے چلی. جیسے ہی وہ چلی نا، امام زمانہ مخاطب ہوئے اس شخص سے جو روتا پیٹتا پہنچا تھا زیارت کے لیے، کہا تم نے دیکھا میں اس لوہار کی دکان پر کیوں آتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ دین سمجھتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ملنے خود آتا ہوں، تمہیں اتنے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود کو ایسا بنا لو، تمہیں بلانا نہیں پڑے گا، میں خود آؤں گا. یہ ہے امام کا پیغام. خدا ہمیں مجلس حسین کے صدقے میں ایسا بنا دے جیسا ہمارا امام ہمیں چاہتا ہے. خدا ہمیں دین پر ثابت قدم کر دے. خدا دنیا کی ہر شے سے زیادہ ہمیں ہمارا دین پیارا ہو، ہم دین پر عمل کریں اور ایسے بن جائیں جیسے امام حسین کے اصحاب تھے. جیسے حسین ابن علی کے اصحاب تھے نا، ایسے ہی امام زمانہ کو چاہیے. جب تک ہم ایسے نہیں بنیں گے امام کا ظہور نہیں ہوگا. اور امام حسین اپنے اصحاب کے لیے کہتے تھے، جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں نہ ایسے میرے بابا کو ملے نہ ایسے میرے بھائی کو ملے. عزاداروں روزے عاشور نمودار ہوئی، مولا کا لشکر تیار ہے، پتا ہے آج قربانی کا دن ہے، جان قربان کرنی ہے. سب سے پہلے علی اکبر آئے اور علی اکبر بڑھ کے کہتے ہیں، بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے. مولا حسین کہتے ہیں جاؤ علی اکبر. مگر علی اکبر جیسے ہی قدم بڑھاتے ہیں مولا کے چاہنے والے بڑھتے ہیں، مولا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کا جوان لال مارا جائے اور ہم زندہ رہے، مولا پہلے ہم جائیں گے. جب جب علی اکبر پڑھتے ہیں مولا کے اصحاب ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، نہیں مولا ہمارے سامنے علی اکبر نہیں جا سکتے. عصر عاشور آ گئی، ایک کے بعد ایک کا لاشا حسین لا رہے ہیں، سب اصحاب شہید ہو گئے، سب انصار شہید ہو گئے. جب سب شہید ہو گئے ایک بار کے علی اکبر آگے بڑھے، بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. مولا حسین کہتے ہیں جاؤ علی اکبر، میں نے تمہیں اجازت دی، مگر بیٹا پہلے اپنی ماں سے اور اپنی پھوپھی سے اجازت لے لینا. ماں جب کسی بچے کو پالتی ہے نا، بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، ماں کی امیدیں جوان ہو رہی ہوتی ہیں، اور جس کا علی اکبر جیسا بیٹا ہو، جس کی شکل ہم شکل پیغمبر ہو، کہا بیٹا جاؤ پہلے ماں سے اور پھوپھی سے اجازت لو. ماں کے خیمے میں آئے، دیکھا کہ ماں مسلح جانماز بچھائی ہے، مسلح پہ بیٹھی ہیں. کہا ماں ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا، آپ مسلح پہ کیوں ہے؟ ماں کہتی علی اکبر اس لیے مسلح پر ہوں تمہارا لاشا آ جائے تو خدا کی بارگاہ میں شکر کروں کہ خدا میری قربانی قبول کرے. ماں کی زبان سے یہ جملہ سن کر علی اکبر کو یقین ہو گیا میری ماں نے اجازت دے دی. علی اکبر ماں کے خیمے سے نکلے، پھوپھی کے خیمے میں آئے، پھوپھی زینب کبرا کے خیمے میں جا کے پھوپھی کے زانو پہ سر رکھ کے لیٹ گئے. شہزادی زینب کہتی ہیں علی اکبر کیا بات ہے بیٹا؟ کہا پھوپھی اماں ہمیشہ آپ سے سوال کرتا ہوں، آج ایک سوال کا جواب دے دیں. شہزادی زینب کہتی کیا پوچھتے ہو بیٹا؟ کہا پھوپھی اماں اتنا بتا دیں آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا؟ زینب کبرا کہتی ہے کہاں میری ماں کا مرتبہ، سیدت النساء العالمین، کہاں میں؟ میری ماں کا مرتبہ بلند ہے. کہا پھوپھی اماں، میدان قیامت میں اگر دادی نے پوچھ لیا میرے بیٹے پر اپنے بیٹے کو فدا نہ کیا تو کیا جواب دیں گی؟ زینب نے رونا شروع کیا، علی اکبر تو نے کیا دلیل دے دی، میں تجھے روک نہیں سکتی، جا میرے لال، میں نے اجازت دی. علی اکبر ماں سے، پھوپھی سے رخصت ہو گئے، خیمے میں آئے، تمام بیبیاں کھڑی ہو گئیں. کہا علی اکبر ہمارے درمیان سے گزر جاؤ، ہم دونوں طرف کھڑے ہیں، تمہاری آخری زیارت کر لے. بیبیاں کھڑی ہیں، عزتداروں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ان بیبیوں میں ماں ام لیلہ بھی تو کھڑی ہوگی، کیسے دیکھ رہی ہوگی میرا لال جا رہا ہے، اب میں اس کو زندہ نہیں دیکھ سکوں گی. مقتل کے راوی کہتے ہیں جب علی اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے، ایک بار کی لگتا تھا کوئی دامن پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، پھر خیمے کا پردہ گر جاتا تھا. 7 بار ایسا ہوا، بار بار علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، کوئی دامن پکڑ کے کھینچتا ہے. راوی کہتا ہے میں نے سوچا ماں نے تو اجازت دے دی، پھوپھی نے تو اجازت دے دی، اگر کوئی بڑا روکتا تو کندھے پہ ہاتھ رکھتا، یہ سکینہ ہوگی. جو بھائی کا دامن پکڑ کے کہتی ہوگی بھیا نہ جاؤ، چچا پاس بھی چلے گئے، جو گیا واپس نہیں آیا. ایک بار کی امام حسین کی آواز گونجی، بیبیوں علی اکبر کو باہر آنے دو. علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے، ایسے برآمد ہوئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے. جب بھرے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے نا، آگے آگے جنازہ ہوتا ہے، پیچھے پیچھے عورتوں کی رونے کی آوازیں ہوتی ہیں. علی اکبر باہر آئے، خیمے میں بیبیاں سینہ پیٹ کے رو رہی تھی، ہائے علی اکبر. علی اکبر کو مولا حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا، جیسے ہی علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے جھک کر باپ کے کان میں کچھ کہا، جیسے ہی باپ کے کان میں کہا نا، حسین ابن علی کانپنے لگے. زینب کبرا دیکھ رہی تھی، علی اکبر آگے بڑھے، زینب بھائی کے پاس آئے، بھیا علی اکبر نے کیا کہہ دیا، آپ کا جسم کانپنے لگا. حسین رونے لگے، کہا علی اکبر کہہ رہے تھے بابا میری ماں میرا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی، میری ماں میرا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی، جب تک زندہ رہیے گا میری ماں کا خیال رکھیے گا. علی اکبر آگے بڑھ رہے ہیں، عزتداروں مولا حسین نے کہا علی اکبر ایک بات سن لو. کہا باپ بتائیے بابا. کہا علی اکبر جب تک میں نظر آتا رہوں مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. علی اکبر چند قدم بڑھے تھے، ایک بار کی مڑ کے دیکھا بابا چلے آ رہے ہیں. ایک بار کی علی اکبر نے کہا بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا، بابا پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ عزتداروں سنو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنو، مولا کہتے ہیں علی اکبر تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا نہیں ہے. علی اکبر میں نہیں آ رہا، یہ میرا دل کھنچا رہا ہے. علی اکبر ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، بابا رخصت کر دیا، بابا جائیے پیچھے پیچھے نہ آئیے. مولا کہتے جاؤ علی اکبر، جا نہیں آؤں گا. علی اکبر پہنچے مقتل میں، بڑی شان سے لڑے، بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر تیغ کیا. ایک بار کی ایک شقی بڑا نیزہ علی اکبر کے سینے میں مارا، سینے میں نیزہ مار کے کھینچنے لگا، بڑی دیر تک نیزے میں علی اکبر کے سینے میں جنگ ہوتی رہی، نیزہ ٹوٹ گیا، بچی کا پل علی اکبر کے کلیجے میں. علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے گرنے لگے، آواز دی بابا میرا آخری سلام. سید سجاد سے مدینے میں کسی نے پوچھا تھا مولا
وہ دو شہید کون تھے جو بار بار حسین کو پکارتے تھے؟ سید سجاد نے کہا ایک میرا بھائی قاسم، جب جب گھوڑے کی تاب پڑتی تھی میرے بابا کو پکارتا تھا، اور ایک میرا بھائی علی اکبر، جب جب ظالم تلواریں مارتے تھے میرا بھیا بابا کو پکارتا تھا۔ حسین کیسے پہنچے لاشے تک؟ راوی کہتا ہے جیسے ہی بیٹے کی صدا سنی حسین چلے لڑکھڑا کے گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں یا علی یا علی یا علی۔ راوی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ اپنے بابا کو بلا رہے ہیں یا اپنے بیٹے کا نام علی لے رہے ہیں؟ ٹھوکرے کھاتے ہوئے حسین بیٹے کے لاشے پہ پہنچے، بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، علی اکبر کا ہاتھ سینے پہ تھا، خون بہ رہا تھا۔ کہا بیٹا ابھی چند سانسیں باقی ہیں، میرے لال میری گردن میں ہاتھ ڈالو، میں تمہارا جسم اٹھا لوں۔ کہا بابا ہاتھ نہیں ہٹا سکتا۔ کہا علی اکبر ہاتھ ہٹاؤ۔ کہا بابا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کہا علی اکبر میں صابر ہوں، سینے سے ہاتھ ہٹاؤ۔ علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا، مولا نے دیکھا نیزے کا بال کلیجے میں گڑا ہے۔ مولا بیٹے سے پوچھتے ہیں علی اکبر بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا بابا بہت تکلیف ہے۔ کہا علی اکبر رکو میں نکالتا ہوں حسین ابن علی عرض کربلا پر۔ تو زانو بیٹے نجف کی طرف رک کر کے کہا یا بابا علی میری مدد دعا۔ علی اکبر کے سینے سے پرچی نکال لی ہے یاری مدد، پرچی نکلی روح پرواز کر گئی علی اکبر کی۔
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ خدایا کسی کو اولاد کا غم نہ دے، جس کے پاس اولاد نہ ہو اولاد دے دے۔ خدایا امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔